देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहाजेब के साथ।
हम मुसलमान इस्लामी तालीमात के करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, और नबी आखिर का पैगाम क्या उम्मत तक पहुंच गया, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में।
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم
مولاي صل وسلم دائما।
अल्फाज दस बस्ता है मेरे सामने सब, जांचा है मैंने खूब हर एक लफ्ज का नसब, थर्रा रहा है फिर भी कलम क्या लिखूं लकब, मैं पेशे आफ्ताब मिसाले चिराग शब, कैसे बयां हूं मर्तबा आली वकार का, कहां से लाऊं ढंग परवरदिगार का। आज ईद मिलादुन नबी है, आज ही के दिन जुल्मत और गुमराही के अंधेरों में दुनिया के उफक पर सैलाब नूर उभरा, जहां ने कुफर में सदाकत का जहूर उतरा, हक की खबर देता बशीर आया, नजीर आया, शहनशाही जिसके पांव चूमे वो फकीर आया, रास्ता दिखाने रहनुमा आया, सफीने को बचाने ना खुदा आया, खातमुल मुरसलीन आया, रहमतुल लिल आलमीन आया, खलीक आया, करीम आया, रऊफ आया, रहीम आया, मर्द बसीर आया, तजल्ली का सफीर आया, शम्सुद्दोहा आया, यानी नाम नामी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। आपका रास्ता रास्ती, आपकी जिंदगी रोशनी, आपका इल्म अमल आगही, आपका पैगाम वहदानियत, आपका इरशाद इंसानियत, आपका दर्स कुरान, आपका अमल कुरान, आपसे नस्ल आदम की आबरू, आप कुन का सबब, आप महबूब रब, आप आली नसब, आप उम्मी लकब, आपसे है एहतराम आदमियत, आपसे है पहचान आदमियत, आप पैगम्बर आखिर और आप पर फिदा उम्मत सारी। लेकिन सवाल ये है कि अब जबकि किताब भी है अमल भी है, लेकिन हाल महरूमों जैसा क्यों है, नसीब खोलने का रास्ता है लेकिन हाल बदनसीबों जैसा क्यों है, सुरखुरु होने का तरीका मौजूद है लेकिन हाल पस्तियों जैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है। खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मैंने जालियत की तमाम चीजों को रोन दिया है। जरा सोचिए कि हमने रसूले अरबी की रोंदी हुई रद की हुई किन किन चीजों को आज दोबारा अपने घरों की अपनी जात की जीनत बना लिया है, अल्लाह की रस्सी छोड़ दी है, तफुरके में पड़ गए हैं, जुल्मतों में घिर गए हैं, गलतियों पर गलतियां हो रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं रहा। अल्लाह के नबी की रेशम मुबारक आंसुओं में तर हो गई थी जब एक शख्स ने यह बताया कि किस तरह उसने जाहिलियत में डूब कर अपनी बेटी को जिंदा दफन किया था, और आज कुछ लोग उसी नबी रहमत के नाम पर उनके निजाम के नाम पर बच्चों को गोलियों से छन्नी कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये दीन की खिदमत कर रहे हैं या नाउज़ुबिल्ला दीन को बदनाम। और सबसे अहम बात ये कि क्या हमारे उलमाए कराम के पास इन सब मसाइल का हल मौजूद है, और दहशतगर्दी के इस माहौल में ईद मिलादुन नबी का सबसे बेहतरीन खराज अकीदत क्या हो सकता है, इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है मुमताज मजहबी रहनुमाओं का पैनल, आज मेरे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है अलामा ताहिर अशरफी साहब, हमें ज्वाइन किया है अलामा हसन जफर नकवी साहब ने, और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं पहले एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद फिर जरा तफसील से इस पर बात करेंगे, और आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपसे शुरू करते हैं। कहा भी जाता है और देखा भी गया है कि हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो इख्तिलाफ है, ये मजहबी इख्तिलाफ, मसलकी इख्तिलाफ, फिक्री इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ और भी पता नहीं कौन कौन से इख्तिलाफ। अगर इख्तिलाफ जो है वो उम्मत का, ये भी कहा जाता है ना कि वो हुसन है, तो अगर ये उम्मत का हुसन है तो फिर इस हुसन की बुनियाद पर हम एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं करते हैं? क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि हम नबी आखिर जमा की जो तालीमात हैं उस पर अमल पैरा नहीं है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मुझसे जो आपने सवाल किया उसका जवाब भी आपने खुद ही दे दिया جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اختلاف کو رحمت کہا ہے، وہ اختلاف ہے کہ میں آپ کی رائے سے اختلاف کروں اپنے علم میں اضافے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے یا آپ کی اصلاح کے لیے. وہ اختلاف یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے آپ سے اختلاف کیا ہے تو آپ میری جان کے درپے ہو جائیں، یا میری رائے سے اختلاف کے بعد جو ہے آپ مجھے جینے کا حق ہی میرے سے چھین لیں. یہ اختلاف جو ہے یہ تو عذاب ہے، اور وہ اختلاف جو رحمت ہے وہ علم کے لیے ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے برداشت پیدا کرنے کے لیے ہے. آپ اپنے نظریے پہ رہتے ہوئے میری بات سنیں، میں اپنے نظریے پہ رہتے ہوئے آپ کی بات سنوں، اور اگر کہیں پر عقل کی بات ہو، اگر کہیں پر دلیل کی بات ہو، کہیں پر ایسی بات ہو جو قرآن و سنت کے مطابق جہاں میں غلط ہوں تو میں اپنی اصلاح کروں. یہ اختلاف تو رحمت ہے، اور لیکن جہاں پر یہ ہو کہ بس میری رائے یہ ہے اور اگر آپ نے میری رائے نہیں مانی تو پھر جناب آپ کا تو اب سر قلم ہی ہونا چاہیے، یہ اختلاف تو زحمت ہی نہیں عذاب ہے. اور آج ہم اس عذاب سے دوچار اسی لیے ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کو ہم یوم ولادت بنا تو رہے ہیں لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نہیں رہے ہیں. جب تک ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے نہیں اس وقت تک معاملہ بنے گا نہیں ہے. آج ہم بہت بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس میں جو پیسہ دے رہا ہے کیا واقعی اس نے کسی کے ساتھ کم نہیں تولا، ملاوٹ نہیں کی؟
اچھا علامہ طاہر شفیع صاحب، جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ باتیں سب کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہو رہا، اور اسلام یہ کہتا ہے اور ہم یہ نہیں کر رہے، نبی نے ہمارے یہ فرمایا ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کو کروانے کی، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے، اور جن کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کیا وہ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟
دیکھیے میں گزارش کروں کہ اپنی بساط کے مطابق جو جتنی حیثیت رکھتا ہے ممکن ہے وہ کر رہا ہو اور کرتا بھی ہو، لیکن حقیقت حال یہ ہے ہم آج جس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں اور جہاں پر کھڑے ہیں اس میں میرے سمیت میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، جس کی جو ذمہ داری بنتی تھی اس نے پوری نہیں کی ہے. اگر وہ پوری کی ہوتی تو ہمارا آج یہ حشر نہ ہوتا.
یہی میں پوچھ رہی ہوں، وہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی؟ جب آپ ایک منصب لیلا پر فائز ہیں تو وہ کیا قباحت ہے، کیا مشکلیں ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں جو یہ ذمہ داری پوری نہیں کی گئی؟
اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک بات، جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک ضابطہ اخلاق بنایا، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم سب اس پر متفق ہو جاتے کہ کسی کے مذہب کی توہین نہ ہو، کسی کے مسلک کی توہین نہ ہو، کسی کے اکابر کی توہین نہ ہو. اس میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی بھی ایک شک تھی کہ ناجائز لاؤڈ سپیکر کا استعمال بند ہوگا. ہم نے وہ بنا کے حکمرانوں کو دے دیا، پنجاب میں اس پر محکمہ اوقاف نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ اتفاق کر لیا، وہ چلا گیا، وہ نیچے تک جو ہے حکم نامہ جاری کر دیا، لیکن کیا لاؤڈ سپیکر کا ناجائز استعمال بند؟
علامہ طاہر شفیع صاحب، اب جو رکاوٹیں جو مشکلات آپ بتا رہے ہیں ذرا پروگرام میں آگے چلیں گے تو ان کے اوپر بھی آئیں گے، لیکن میں اب مفتی عبد القوی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. الفاظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیرا ذکر نہیں کرتے، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ والہانہ انداز، یہ صرف ہمارے الفاظ تک ہی کیوں محدود ہے؟ یہ ہمارے اعمال، محبت، یہ ہماری عقیدت اور یہ جو خلوص ہے، یہ ہمارے اعمال کب ظاہر کریں گے؟ ہم کب اس مقام پر پہنچیں گے کہ یہ ہمارے اعمال سے یہ چیز جھلکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آپ نے خود جو تقسیم کی ہے، اللہ کا قرآن بھی اسی طریقے پہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا قول بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، ہمارا عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو.
جی،
اگر قول اور عمل میں مناسبت ہوگی تو اسی کا نام ایمان ہے، اگر خدا نہ خواستہ قول اور ہے اور عمل اور ہے تو اس کا نام منافقت ہے. اگر قول اور عمل ہم دونوں سے محروم ہیں تو اسی کا نام کفر ہے. آج کے دور میں جس زمانے میں جا رہا ہوں اور میں گزر رہا ہوں، اس میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں چونکہ ہم پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں. پاکستان کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ ہم علماء اسلام ہوں، ہمارے ملک کے حکمران ہوں، پاکستان میں رہنے والے عوام ہوں، انہوں نے قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھ زبانی طور پر تو ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس طریقے پہ جشن عید کے نام کے اوپر تمام ملک کے اندر جو خوشی کا اظہار کیا گیا تو چلو ٹھیک ہے کہ اس حوالے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت عظمہ حضور کی صورت میں انسانیت کو عطا فرمائی. اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان فرمایا، اس اللہ کے احسان کے اوپر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ہم نے اس آیت پر بھی عمل کیا کہ ہم خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد الرسول اللہ جیسا کامل مکمل اکمل نبی عطا فرمایا، جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، جن کی برکت سے اللہ نے آپ کی 23 سالہ زندگی ایسی ہمیں رہنما عطا فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہمارا انداز اس کے مطابق، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کیا ہمارا عمل اس کے مطابق ہے. میں بدرت کے ساتھ کہوں گا کہ علماء اسلام کا عمل بھی عمومی طور پر نہیں کہہ رہا، بعض کا بعض علماء کا عمل ایسا ہے جو ان کے قول سے مناسبت نہیں رکھتا.
اچھا مفتی صاحب، یہی پر مفتی صاحب آپ نے جو بات کی، مفتی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ پھر جو نبی کا پیغام ہے وہ بتانے والے تو سب ہیں، لیکن اس کو سمجھانے والے، اس پر عمل کرانے والے وہ لوگ کہاں ہیں؟ اگر پیغام نہیں پہنچ رہا، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی، کمزوری نظر آ رہی ہے، تو وہ کمزوری کہاں ہے جو اثر نہیں ہو رہا؟ سمجھانے والے پیغام جو ہیں وہ صحیح طرح نہیں سمجھا پا رہے، یا سمجھنے والے نہیں سمجھ پا رہے؟
دیکھیں جی، صورت حال یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر علم کی کمی نہیں. الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کا ترجمہ، اسی طرح ان ایام کی مناسبت سے امت مسلمہ کی رہنمائی، اسی طرح ماہ رمضان کے اندر اس کے اندر معنی یہ ہے کہ علم کی کمی تو نہیں، ترجمے کی کمی بھی نہیں، تفسیر کی کمی بھی نہیں، تفہیم کی کمی بھی نہیں. کمی کس چیز پر ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمارا عمل اس طرح نہیں ہے، جبکہ نجات کا ذریعہ جو ہے وہ عمل ہے. عمل اگر ہمارا خیر کا ہوگا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ضابطہ اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا اور جو ضابطہ ہمارے نبی رحمت نے احادیث مقدسہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، تو اصل چیز تو عمل ہے.
بس عمل نہیں ہو رہا، ضابطہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ضابطہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، مساجد بھی بے شمار ہیں، امام بارگاہیں بھی بے شمار ہیں، عبادت کرنے والے بھی بے شمار ہیں، رکوع بھی ہو رہے ہیں، سجود بھی ہو رہے ہیں، صدقات بھی ہو رہے ہیں، خیرات بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم پنپ نہیں رہے، ہم انتشار کا، اختلافات کا شکار ہیں، کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو آج کے عظیم دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ انہی ایام میں سے اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے کہ ذالک ومن یعظم شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. میرے بہت ہی محترم ساتھیوں نے، فضلاء کرام نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. میں 2-3 منٹ آپ کے لینا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے. دیکھیے، ہمیں ماضی میں دیکھنا پڑے گا، تاریخ میں، کہ پیغمبر خطی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اس معاشرے کی حالت کیا تھی. وہی خانہ کعبہ اس وقت بھی بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، لیکن ایک ٹولے نے اس کو یرغمال بنا لیا تھا. اس اللہ کے گھر میں اپنی مرضی کے بت رکھ دیے تھے، اور اس وقت کے سرداروں نے اور ان بتوں کے پجاریوں نے اس کو یرغمال بنا لیا تھا، دین کو اپنی مرضی کے سانچوں میں ڈھال دیا تھا. جب ان کے اس سسٹم پہ چوٹ پڑنے لگتی تھی، ویسے وہ سب ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تھے، مگر چوٹ پڑنے لگتی تھی تو وہ سب کے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک ہو جاتے تھے. ہمارے پیغمبر خطی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس جہاد کا اس سسٹم کے خلاف اعلان کیا، تو آپ نے دیکھا کہ پورا وہ معاشرہ ایک ہو گیا، جو انتظار کر رہا تھا، جسے معلوم تھا کہ آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، پورا معاشرہ جانتا تھا لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے مفادات کو آ کے ٹھیس لگے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے. آج بھی وجہ یہی ہے کہ ہم باتیں تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، صبح سے ہو رہی ہیں باتیں، اور وہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ صاحب انصاف اور عدل قائم ہو اور تمام کو اس کا دہشت گردوں کو سزائیں دی جائیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری بہن، آپ بھی دیکھ رہی ہیں اور یہ علماء حضرات بھی گواہی دیں گے، جب سزائیں دینے کی بات آتی ہے تو ہر مجرم سے کوئی نہ کوئی اس کا ہمدرد کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہوا کہ یہ بے گناہ، یہ بے گناہ، یہ بے گناہ. مسئلہ وہی تضاد کا آ جاتا ہے کہ بابا آپ ایک بار اس سزاؤں کے تصور کو جو اسلام نے دیا ہے، آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کے بجائے اس طرح سے ایک ہوں کہ دیکھیے جب پاکستان بنا تھا اختلاف کیا اس وقت نہیں تھا، میرے محترم علماء گواہ ہیں کہ اس وقت اہل حدیث نہیں تھے، بریلوی نہیں تھے، دیوبندی نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے، سنی نہیں تھے، سب تھے۔ قائد اعظم کوئی مفتی اعظم نہیں تھے رحمت اللہ علیہ، کوئی ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، مگر یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ قائد اعظم کے پیچھے جمع ہوئے، بتایا دنیا کو کہ جب وقت پڑے ہم ایک ہو سکتے ہیں، ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ آج بھی حل یہ کہ بجائے باتوں کی پہلوانی کرنے کے، اگر ہم عملی میدان میں یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے ٹھکانوں پہ جا کے، وہاں پر بھی جا کے بلا تفریق، شیعہ ہو یا سنی ہو، ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا 12 ربیع الاول کو بہت آسان ہے، 10 محرم کو آسان ہے، یہاں سے بیٹھ کے جو ہم گفتگو کرتے ہیں اور جو لوگوں کو سناتے ہیں، کاش وہ عملی میدان میں وہاں پر جا کے، ہم جا کے جب وہ بات کریں گے، جیسے پاکستان ہم نے بنایا تھا جب تک اس جذبے کے ساتھ یہ علماء کرام اکٹھا ہو کر۔
ٹھیک، آپ نے ابھی جو ذکر کیا یرغمال بنایا ہوا تھا اس زمانے میں، تو کیا ابھی ہمیں کسی نے یرغمال بنایا ہوا ہے؟ اور دوسری بات، آپ نے سزاؤں کی بات کی نا، دہشت گردوں کی، تو کتنوں کو آپ سزائیں دیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سزائیں دینے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا جب تک جو سپلائی لائن ہے وہ نہیں کٹ ہوگی؟
دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کر دی۔ آج کا دن تو بہرحال ان باتوں کے، میں تو چاہتا تھا دوسری گفتگو کروں، لیکن میں وہی بات کر رہا تھا کہ آج جب ایک ٹولہ یرغمال بنا لے جس کو خود بھی اسلام کا نہیں پتا کیا ہے، ہمارے طاہر اشرفی صاحب اور مفتی قوی صاحب بھی جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار بنا کے اور کیا چیز ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یرغمال بنا ہوئی، یعنی وہ جو سمجھ رہے ہیں کہتے ہیں وہی اسلام ہے، اس کو مانو ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، وہ کسی بھی طبقے کا ہو، اس میں خدا نہ کرے کسی مکتب کی طرف تو میں کبھی اشارہ بھی نہیں کرتا، یہ وہ ایک الگ ہی بالکل الگ فکر ہے، الگ سوچ ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے۔ دوسری بات جو آپ فرما رہی ہے کہ یہ اس طرح سے جب یرغمالی ٹولہ ہمارے سامنے آئے گا، اور آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا میری بہن،
دہشت گردی کے حوالے سے آپ نے کہا نا کہ سزائیں کی آپ بات کر رہے تھے، تو کہ سزائیں دینے سے آپ کتنوں کو ختم کر دیں گے؟
دیکھیے سب بات وہی آ جاتی ہے سپلائی لائن کی، جب میں کہتا ہوں سپلائی لائن کاٹو، آپ اس وقت بتائیے ابھی آپریشن شروع ہوا ہے دہشت گردوں کے خلاف، کس کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جس جس کو ہمارے پڑوس میں تکلیف ہو رہی ہے، جو ہمیں چھیڑ رہا ہے سرحدوں پہ، جو چھیڑ رہا ہے کہ انہی نے پالا ہے، انہوں نے اربوں روپیہ خرچ کیا ہے، اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، یہ انہی کے پالتو لوگ ہیں جو اپنی مرضی کا، اپنی تشریح کا اسلام لانا چاہتے ہیں، وہ سپلائی لائن ہے کہ جب تک وہ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، یہ پیدا ہوتے رہیں گے، یہ پھر پلتے رہیں گے۔
بیچ تو یہیں کے ہیں نا، بے شک پالنے والے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ جو کا واریت ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مذہبی برداشت ہے یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا اسوہ حسنہ میں اس کی اسوہ حسنہ جو ہے، کیا اس کی روشنی میں یہ سب کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا ممبر اور مسجد جو ہے وہاں سے یہ لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور اس کو جیتا جا سکتا ہے؟ اور کیا علماء تیار ہیں اس کے لیے؟
انشاءاللہ
دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، ابھی ہم نے لاہور میں 30 دسمبر کو 2500 پورے ملک سے علماء بلائے تھے، اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ 2015 ہم امن کا سال دہشت گردی کے خلاف، وحشت کے خلاف اور رواداری کے لیے اس کو بنائیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ایک مشترکہ ضابطہ اخلاق دیا، اور میں آپ سے عرض کروں کہ محرم میں ہمیں حکومت نے نہیں کہا، تو ہم نے خود جہاں جہاں پر مسائل پیدا ہوئے وہاں پر ہم بیٹھے، اہل تشیعہ بھی بیٹھے، اہل سنت بھی بیٹھے، بریلوی بھی بیٹھے، دیوبندی بھی بیٹھے، اور ہم نے خود ان معاملات کو
آپ کو اس کے لیے کسی دعوت کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ خود آپ کو سٹیپس لینے چاہیے اس پر، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
سن لیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اب وفاق المساجد پاکستان ہم نے قائم کی ہے، ہم مسجد و خطبہ کو ہم نے پورے ایک سال کے خطبات بنا کر دے رہے ہیں، جن کے اندر آج جو عصر حاضر کے مسائل ہیں ان پر گفتگو موجود ہے، بجائے اس کے کہ میں اس پہ گفتگو کروں کہ فلاں فرقہ اچھا ہے یا برا ہے، میں اس پہ کیوں نہ گفتگو کروں کہ اس ملک کے اندر بیٹی پیدا ماری جا رہی ہے، اس ملک کے اندر جو ہے حقدار کو حق نہیں ملتا ہے، اس ملک میں انصاف نہیں ملتا ہے، اس ملک کے اندر ملاوٹ والی چیزیں فروخت ہوتی ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ انشاءاللہ کچھ بہتری آ رہی ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے قوت نافذہ اور ایک ہے تبلیغ۔ تبلیغ کا کام تو علماء کریں گے اور کر رہے ہیں اور بہتر انداز میں کریں گے، اپنی کمیاں کو تائیے جو ہے۔
آپ نے علماء کے کردار پہ بات کی، مجھے بریک بھی لینا ہے، لیکن میں مفتی عبد القوی صاحب چاہوں گی کہ پہ ضرور آپ اپنی رائے دیں کہ دیکھیں یہاں پر علماء کے کردار پر بہت بات ہوتی ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پیغام جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ اس کو پہنچانے والے اہل نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اہلیت رکھتے نہیں ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے, کچھ اور مسئلہ ہے؟
دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج علم کی کمی نہیں. الحمدللہ میرے پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے اندر اس قدر جلیل القدر علماء ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس زمانے کے بہترین فقیہ ہیں, بہترین محدث ہیں, بہترین مفسر ہیں, بہترین تاریخ دان ہیں, تو اس کے اندر کو میرا خیال میں یہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی. ہر مکتب فکر کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم کے حوالے سے بہترین افراد ہیں.
ٹھیک ہے, تو کیا ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا؟
یا میں بتا رہا ہوں نا, اس کے بارے یہ ہے کہ ان کا علم کا جو آگے علماء جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ امت تک پہنچ بھی رہا ہے. ہر مکتب فکر کا اس وقت رابطہ بھی الحمدللہ علماء کی طرف ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ اب علماء حضرات کی طرف عوام اس انداز سے آ رہے ہیں کہ وہ اس عالم کو پسند کرتے ہیں, اس خطیب کو پسند کرتے ہیں, اس ذاکر اور عالم کو پسند کرتے ہیں جو علم کی بات کرے, جو اخلاص کی بات کرے, جو علم کی بنیاد پر حقائق کے تناظر میں بات کرے. جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے ممبر و محراب سے ایسی باتیں آ جاتی ہیں جس کو میں اگر یہ کہوں کہ رد عمل کے طور پر, اصل میں ہمارے یہاں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مکتب فکر کی طرف سے رد عمل ہے, پھر دوسرا مکتب فکر سمجھتا ہے یہ اس کا رد عمل ہے, پھر تیسرا مکتب فکر سمجھتا ہے کہ یہ اس کا رد عمل ہے. اسی رد عمل کے تسلسل کے اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ظالم کون ہے, جبکہ حضور کا فرمان ہے کہ والبادی اظلم, جس آغاز کیا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اب ظلم کا تعین بھی نہیں ہو رہا اور ظالم کا تعین بھی نہیں ہو رہا. ہر جگہ کے اوپر غلط فہمی یہ آ رہی ہے کہ ایک مکتب فکر والا سمجھتا ہے کہ جناب میں تو ظالم نہیں ہوں, میں تو مظلوم ہوں. دوسرا سمجھتا ہے کہ جی میں ظالم نہیں ہوں, میں مظلوم ہوں. رد عمل کے اندر نہ ظلم کا پتہ چل رہا ہے نہ ظالم کا پتہ چل رہا ہے. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہاتھ باندھ کے علماء سے کہوں گا کہ میرے نبی رحمت نے کہا تھا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. اب ظالم جو بھی ہے اس کا تعین ہوتا رہے گا. خدا رہا,
مفتی صاحب آپ نے رد عمل کی بات کی,
ایسی خوبصورت بات کریں, ایسی خوبصورت بات کریں. وقولوا للناس حسنا, میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ ایسی خوبصورت بات کریں جس کی طرف ہم یہ کہہ سکے کہ ہماری بات تمام مکاتب فکر کی بات پیار کی بات ہے, رحمت کی بات ہے, امن کی بات ہے, سکون کی بات ہے, قرآن کی بات ہے اور حدیث کی بات ہے.
ٹھیک ہے, علامہ حسن ظفر نقوی صاحب ذرا اس پہ ایک اپنی مختصر سی رائے دے دیجئے گا. انہوں نے بھی رد عمل کی بات کی, تو اس رد عمل کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور موجودہ حالات, معاملات, فتنہ و فساد اور علماء, کیا علماء کے بغیر مدد کے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟
ہاں دیکھیے بی بی, اس میں آپ کو بتائیں کہ جیسے اشارہ کیا گیا اور ہم بھی اس بات کو مسلسل کہتے ہیں کہ جو عالم ہے, عالم وہ کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرے گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور معاشرے میں فساد پیدا ہو. ایک علامت آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چینلز پہ آ کے یہ موقع غنیمت جانے کا موقع مل گیا, میں جتنی فساد کی بات کر سکتا ہوں پھیلا دوں 20 کروڑ آدمیوں کو, تو سمجھ لیجئے کہ وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ فسادی ہے اور وہ آمدن پلانٹڈ یہ کام کر رہا ہے.
جی
عالم جہاں بھی ہوتا ہے, اور جن لوگوں کی طرف مفتی قوی صاحب نے اشارہ کیا, اس میں دو کیٹیگریز ہیں, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک یہ پلانٹڈ ہے, جان کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہلوایا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں فساد برپا, اور ایک وہ لاشعوری طور پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مارکیٹنگ کے لیے یا اپنی وہ دکان چلانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے ان کو سستی شہرت جس کو کہا جاتا ہے. عالم دین کسی بھی مکتب کا ہو میں جانتا ہوں, عالم دین اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے. میں علماء کی تاریخ جانتا ہوں, بعثت کے بعد سے لے کے آج تک کے علماء کبھی ایسی فساد کی بات نہیں کریں گے, رواداری اور برداشت کی بات کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی بات کانوں کو سنیے تو اوائڈ کر دو, اس کو موقع ہی نہیں دو. وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ فساد ہو.
ٹھیک ہے علامہ صاحب, مجھے بریک لینی ہے
یا اپنے دوسرے,
اب ذرا بریک کے بعد یہ میں پھر آپ سے پوچھوں گی کہ اتنا سب کچھ کے باوجود جو ریزلٹس ہیں, جو مطلوبہ نتائج ہیں, پھر وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اور بریک کے بعد یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. علامہ طاہر اشرفی صاحب, بریک سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے کہ دہشت گردی کے حوالے سے, دہشت گردی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین مکمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کامل ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردی کا سدباب, اس کا علاج آپ کے اسوہ حسنہ میں موجود نہ ہو؟ یہ علاج کیا ہے یہ بتائیے پہلے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بڑا واضح قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور دوسرا کہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. اور دوسری بات ہے جزا اور سزا. سزا کا عمل جو ہے جب آپ اس کو ترک کر دیں گے اور آپ مصلحتوں کا شکار ہو جائیں گے اور آپ ٹیلی فونوں پر اور خطوط پر جو ہے سمتیں بدلنی شروع کر دیں گے تو پھر وہ معاشرہ دہشت و وحشت کا ہی شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر پھر انصاف میسر نہیں رہتا. اور ہمارا معاشرہ جو ہے اور ہمارا جو نظام انصاف ہے وہاں پر تو آپ کو پیسے کے بغیر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی.
سزا جرم ہونے کے بعد دی جاتی ہے، میں پوچھ رہی ہوں کہ جرم کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے وہ میں نے قرآن کی جو دوسری آیت تلاوت کی اس میں ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. یہاں پر ہم سب آ کے کہتے ہیں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردی قابل مذمت ہے، فرقہ وارانہ تشدد قابل مذمت ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو دہشت گرد بناتی ہیں جو فرقہ وارانہ تشدد کی طرف لے جاتی ہے، آج ہماری اس ریاست جو ہے آج تک ان فیکٹری کی سختی کرتی آ رہی ہے. اب آ کے لگتا ہے کہ 16 دسمبر کے بعد ریاست کچھ جاگ رہی ہے، اللہ کرے یہ ریاست جاگ جائے. وگرنہ اگر آج ہی کا دن آپ دیکھ لیں کہ چند عورتیں اور مرد لیبرٹی چوک میں کھڑے شبے جلا رہے ہیں، چند لوگ آتے ہیں اور آ کے مارتے ہیں، کیمرے توڑتے ہیں، عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں، دین اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلتا
ریاست نظر نہیں آتی
کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، ریاست کہاں پر ہے. یہ دہشت گردی خالی سزا سے نہیں ختم ہو سکتی، یہ دہشت گردی فتووں سے نہیں ختم ہو سکتی. ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا اور طے کرنا ہوگا کہ اب دو چہرے نہیں چلے گا،
علامہ طاہر رشدی صاحب چلے گا، اس کے لیے پراپر کام کرنا ہوگا. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، جو بات ابھی علامہ طاہر رشدی صاحب کر رہے تھے، تو پھر آپ کے خیال میں اس کا علاج کیا ہے اور علاج جو ہے وہ مریض تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟
ہاں دیکھیے بات یہ کہ جب ڈاکٹر جو ہے وہ خود دوا جو تشخیص مرض کو جانتا ہو اور دوا صحیح نہ دے، جیسے ہماری یہاں جعلی دوائیں ڈاکٹر حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ وہ تو صحیح نسخے لکھ کے دیتے ہیں، بازار میں جعلی دوائیں بک رہی ہوں تو اس میں ڈاکٹر کیا کرے گا؟ سوال یہ کہ یہ کرتے ہیں پھر ایک چیز پاس کرتے ہیں اور پھر میٹنگوں سے باہر نکل کے ان سب کے قبلے بدل جاتے ہیں. دیکھیے قوت نافذہ مولوی کے پاس نہیں ہے، کسی عالم کے پاس نہیں ہے. ابھی آپ نے دو اس کے اے پی سی کا حال دیکھا کہ اندر بیٹھ کے ہاں ہاں کرتے ہیں، باہر نکل کے کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے. خدا کے بندو زلزلہ آتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، فوج آ گئی. سیلاب آتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، فوج نے سنبھال لیا، میری جان چھٹی. اس وقت بھی تو چلایا کرو نا کہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے،
سول حکومت کی ذمہ داری ہے، دہشت گردی کو عذاب سمجھ لیا جائے.
میں یہی حل کر رہا ہوں، میں حل بتا رہا ہوں کہ جب اب ہماری پاک فوج کھڑی ہے ان دہشت گردوں کی بیخ کنی کرنے کے لیے نکلی ہے، تو پھر ایک پیج پہ کیوں نہیں آتے سیاستدان؟ اندر کچھ باتیں کرتے ہیں، باہر نکل کے کچھ باتیں کرتے ہیں. آئین بنتا ہے ملک بچانے کے لیے. اس وقت ملک بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بھائی ایک ایسا آپریشن جو ناسور کو کاٹ دے، اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مرہم رکھو گے اندر زخم پکتا رہے گا. ایک بار ایسا نشتر لگاؤ کہ وہ زخم جو ہے درس مواد وہ پورا نکال کے پھینکو. جب تک مواد نہیں نکال کے پھینکا جائے گا کینسر کا مرض ختم نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے. دنیا کے انقلابات کو دیکھیے، 45-45 ہزار، 50-50 ہزار، 10-10 لاکھ ناسوروں کو چائنا کے انقلاب میں ختم کیا. وہ اسٹیٹس چل رہی ہیں 100-100 سال ہو گئے، 70-70 سال ہو گئے چل رہے ہیں، کیونکہ انہیں ایک بار آپریشن کیا، آپریشن کر کے ناسور کو ختم کیا. سری لنکا میں آپریشن کیا، ناسور کو ختم کیا. آپ ناسور کو پال بھی رہے ہیں.
ٹھیک ہے علامہ صاحب، مفتی صاحب یہی بات آپ سے کہ جو علاج ہے وہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیا ہے، اور جو علاج ہے وہ بیمار کو صحت یاب کیوں نہیں کر رہا، جو علاج ہے وہ ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کیا ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں؟
دیکھیں جی، میں وہی بات عرض کروں گا کہ جو سوال بھی مجھ سے کیا جائے گا، میں تو دیکھوں گا سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی طرف.
جی،
النفس بالنفس والعین بالعین ولکم فی القصاص حیات. قرآن مجید نے ہمیں مکمل دستور عطا فرمایا، اگر کوئی ظالم ہے اور ظالم کس حد تک ظلم کرتا ہے، اس ظلم کی سزا کیا ہو؟ اللہ بالعین والعرف بالعرف والعذر بالعذر. اور اگر نبی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ اپنے زمانہ نبوت کے اندر اس قدر بہترین عدل کے حوالے سے اور انصاف کے حوالے سے ہمیں قانون عطا فرما کے گئے ہیں. پھر جب میں خلافت راشدہ کی طرف دیکھتا ہوں کہ اگر یہی بغاوت سیدنا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں ہوتی ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ عادل کا کیا کردار ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کے اندر عدل و انصاف جس مقام پہ ہے اور جس مقام پہ تھا، آج آپ اب کہہ سکتے ہیں کہ پوری روئے زمین کے اوپر عدل و انصاف کے حوالے سے اگر کوئی شخصیت بے تاج بادشاہ ہے تو اس کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کا ہمارے پاس تسلسل ہے، ہمارے پاس قوانین ہے، ہمارے پاس فقہ ہے.
ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو جرم کرتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں.
میں وہی بات تو پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ کیا ظالم کون ہے، ظلم کیا ہے اور ظلم کا رد عمل کیا ہے. آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے 25 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں کہ ہماری طرف سے ظالم کے ظلم کا آغاز کہاں سے ہوا، کس نقطے سے ظلم کا آغاز ہوا. جو بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ظلم کا جواب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم رد عمل کر رہے ہیں. پھر رد عمل کے حوالے سے یقیناً اور ہمارا اسلام جو ایک بہترین
اجازت دے دے. جی جی مفتی صاحب، اگر علامہ صاحب بنو قذیفہ کی مثال دے کر بچوں کو قتل کیا گیا، ہجرت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انہوں نے کہا نا کہ انسانی جان کی حرمت کو انہوں نے افضل ترین قرار دیا، لیکن اس وقت جو انسانی جان ہے وہ افضل ترین ہے.
قتل کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا، بنو قریظہ کے قتل کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا تھا، یہ واضح ہے. جی
بالکل،
یہ اس پہ روشنی ڈال دیں ذرا،
کیونکہ
یہ ہم نے نہیں دیا، یہ نقطہ طالبان نے دیا ہے. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب،
میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہی بہکار ہیں لوگوں کو کہ یہ رسول کا حکم نہیں تھا.
ٹھیک جی، علامہ دار شفیع صاحب،
میں عرض کروں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو لوگ اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ صرف ظالم ہی نہیں ہے، درندے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ میرے نبی پر بہتان باندھتے ہیں اور ان کو نہ اسلام کا پتا ہے. اگر ان کو اسلام کا پتا ہوتا وہ اس طرح معصوموں کو قتل کرتے، وہ ان کے سروں میں گولیاں مارتے، وہ ان سے کلمے بھی سنتے، وہ 6 سال کی خولا کو قتل کرتے. خدا کے لیے یہ اسلام کے اصل دشمن ہے، یہ اسلام کے وہ دشمن ہے، اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. وہ فیصلہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ وہ فیصلہ، ایک منٹ، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوا، وہ فیصلہ حضرت معاذ نے کیا، وہ فیصلہ تورات کے مطابق ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے واضح ہیں کہ کاش وہ میرے پاس آ کے یہ فیصلہ کروا لیتے تو میں ان کو اسی طرح
علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، پھر اس بات کو یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا، ایک اس کو کلیئر کریں. اور آپ نے پہلے پروگرام کے حصے میں ایک بات کی تھی، ہم ذمہ داری، علامہ صاحب ہم ذمہ داری کب تک دوسری اقوام پر، غیر مسلموں پر، اسلام دشمنوں پر ڈال کے بچتے رہیں گے؟
میں بتا رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، پورا 20 کروڑ عوام سن لے کہ یہ مثال انہوں نے کیوں دی ہے. اسی لیے جب میں کہتا ہوں کہ یہ یہودیوں کے پالے میں، یہودی آج اپنے خیبر و خندق کے زخموں کو نہیں بھولے ہیں، وہ خیبر و خندق کا بدلہ لے رہے ہیں، وہ بنو قریظہ ان کو یاد ہے، وہ فیصلہ انہوں نے خود اپنے اوپر لیا تھا کہ ہمارا فیصلہ حضرت معاذ کریں گے اور تورات کے مطابق کریں گے. وہ فیصلہ اللہ کے رسول کا نہیں تھا، ہم دوسروں پہ ذمہ داری نہیں ڈال رہے. مگر مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مثال اسی لیے دی گئی کہ یہودیوں کے وہ زخم اب تک تازہ ہیں، وہ ہم سے انتقام لے رہے ہیں. مگر یاد رکھیے، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے، زمانہ پلٹ رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے. اب علماء جو پہلے ڈر رہے تھے باتیں کرتے، وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں، میدان میں نکل کے باتیں کر رہے ہیں. اور اللہ نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہے کہ 20 کروڑ عوام اس وقت ایک طرف ہیں.
جی جی جی، اچھا علامہ صاحب ٹائم کم ہے، میں ایک چیز چاہ رہی تھی کہ آپ تینوں اپنی ضرور اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں کہ دیکھیں آج عید میلاد النبی ہے اور آج کے دن بہترین خراج عقیدت کیا ہو سکتا ہے. مفتی صاحب پہلے آپ.
میں تو یہی بات عرض کروں گا کہ ہم علماء اسلام کا دینی، ملی اور اخلاقی فریضہ ہے، ہماری جانب سے آغاز ہونا چاہیے. آنے والا جو سال ہے اس کے لیے ہم تمام علماء، ان سب کی خدمت میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را امن کا پیغام دے، محبت کا پیغام دے. میرے نبی رحمت نے 23 سالہ حیات مقدسہ میں لوگوں کو جوڑا ہے. سل بن قطع واف ابن ضربک. آج اب اگر باتوں بنا لے حضور کے خطبہ حجت الوداع کو اور آپ کی سیرت حسنہ کو حسنہ کو تو انشاءاللہ العزیز اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب سے بہترین کردار جو ہے وہ علماء کا ہوگا.
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں یہ عزم کرنا ہے کہ ہمیں جہاں یہ دن منانا ہے وہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے اور دشمنوں کو بھی محبت دینی ہے تاکہ وہ اپنے بن جائیں اور تبلیغ کا وہ اسلوب اپنانا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا.
ہمارے نبی کی حیات طیبہ سے مثالیں ملتی ہیں.
12 ربیع الاول سے آئندہ 12 ربیع الاول تک اس ملک کے اندر
علامہ صاحب
کے لیے رواداری لانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے سب کو یکجا.
علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بہترین خراج عقیدت کیا ہو سکتا ہے؟
میں بس ایک سیکنڈ لوں گا. علامہ اقبال کا پیغام کو دہرانا چاہتا ہوں کہ بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دین ہم اوست اگر بے اون رسیدی تمام بو لہبیست.
بہت شکریہ آپ کا علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، علامہ طاہر اشرفی صاحب اور مفتی عبدالقوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم محسوس کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہمارے گناہ گار کان جو ہیں وہ یہ سن رہے ہیں، اپنے سخت اور سیاہ دل میں ہم اسے اتار رہے ہیں، شاید کوئی تبدیلی آ جائے، شاید بخشش کی کوئی سبیل بن جائے؟ سوچ کر دیکھیے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. We'll be right back.